وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید.
میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ چین کی مدد سے تعمیر کردہ میاں والی کے قریب چشمہ بجلی گھر نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. آگے چل کر ہم چین پاکستان راہداری منصوبے پر آئی ایم ایف کی رپورٹ، کرم ایجنسی میں خودکش حملہ، اور آخر میں عراقی فوجوں کی جانب سے موصل کو دوبارہ لینے کی جنگ پر بات کریں گے. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے، یعنی کہ چین نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ جو تعمیر کیا ہے، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ کام کرنا شروع کر گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے کیسکو کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل سے جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں. آگے چل کر ہم بات کریں گے پاک چین راہداری منصوبے پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بریگیڈیئر گل ہمارے ساتھ رہیں گے. لیکن ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں اس پہلے موضوع پر. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب کے علاقے میاں والی کے قریب چین کے تعاون سے چشمہ 3 نامی جوہری بجلی گھر مکمل ہو چکا ہے، اور اسے آزمائشی بنیادوں پر قومی گرڈ سے بھی جوڑ دیا گیا ہے. واضح رہے کہ اس سے قبل چین کے تعاون سے اسی علاقے میں قائم کیے گئے چشمہ 1 اور چشمہ 2 نامی دو بجلی گھر لگ بھگ 600 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حفاظتی انتظامات سے جڑے مزید تجزیوں کے بعد چشمہ 3 جوہری بجلی گھر رواں سال دسمبر میں 315 میگا واٹ بجلی قومی گریڈ میں شامل کرنا شروع کر دے گا. بیان میں کہا گیا کہ اسی علاقے میں چشمہ 4 جوہری بجلی گھر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جو 2017 کے اوائل میں کام کرنا شروع کر دے گا. پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں پہلے سے قائم نئے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر میں حفاظتی اقدامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور جوہری توانائی کا بین الاقوامی ادارہ IAEA اس سے آگاہ اور مطمئن ہے. تاہم بعض حلقوں کی طرف سے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے. تجزیہ کار اے ایچ نیئر کہتے ہیں کہ ان بجلی گھروں میں ہونے والی کوئی بھی تکنیکی خرابی مقامی آبادی کے لیے ایک بہت بڑی آفت ثابت ہو سکتی ہے.
خدشات ہیں اور رہیں گے. فکوشیما کا حادثہ کو بہت عرصہ نہیں گزرا، صرف 5 ہی سال گزرے ہیں. فکوشیما کا حادثہ 5 سال پہلے ہوا. اس کے اثرات سے نبٹنے میں جاپان کی حکومت کو 120 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑ چکے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سے جب کبھی ان کے حادثات ہوتے ہیں بہت شدید اس کے خطرات ہوتے ہیں، اور ان خطرات سے نبٹنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بے اندازہ اخراجات کرنے پڑ جاتے ہیں. لہٰذا کسی بھی صورت میں نہ یہ سستا ہے نہ یہ محفوظ ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے جو ذرائع ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے نیوکلیئر انرجی کو بالکل ہی ترک کر دیا ہے، اور اب وہ رینیوبل انرجی کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہیں.
اے ایچ نیئر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے.
پاکستان کے پاس سے بہت سے آپشنز ہیں جو وہ استعمال نہیں کر رہا، میرا خیال ہے وہ بھی کرنے چاہیے تھے. جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹ ہیں وہ ان کو لگانے کی ضرورت تھی جو نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ چائنا کے تعاون سے پاکستان کو چاہیے تھا کہ ونڈ انرجی کے پلانٹ خریدے، ایسے پلانٹ خریدے کہ جن سے ونڈ انرجی کی ٹربائنز بنائی جا سکیں.
لیکن توانائی کے بحران سے دو چار ملک پاکستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان بجلی گھروں کو ہر ممکن حد تک محفوظ بنایا گیا ہے. پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آئندہ 35 سالوں میں ملک میں مجموعی طور پر 40,000 میگا واٹ بجلی جوہری توانائی سے حاصل ہو سکے گی. گزشتہ سال ساحلی شہر کراچی میں جوہری توانائی کے ایک منصوبے K2 پاور پلانٹ میں کنکریٹ پورنگ کا افتتاح بھی کیا گیا، اور حکام کے بقول اس منصوبے کی تکمیل کے بعد 1100 میگا واٹ بجلی قومی گریڈ میں شامل ہو سکے گی. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے، اور اس پر قابو پانے کے لیے امریکہ بھی پاکستان کی اعانت کرتا رہا ہے، جس میں بجلی گھروں کی استعداد کار بڑھانے اور بجلی کی ترسیل کے نظام کو مزید فعال بنانے کے منصوبے بھی شامل ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں بریگیڈیئر آغا گل سے. آغا صاحب, آپ بتائیں, عمومی طور پہ چین نے جو جوہری توانائی کے حوالے سے بجلی گھر تعمیر کیے ہیں, ان کی کیا افادیت ہے؟ کیونکہ جیسے کہ آپ نے رپورٹ میں بھی سنا کہ چین شمسی توانائی, ونڈ انرجی وغیرہ دے سکتا تھا, آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے لیے یہ زیادہ ضروری تھا کہ جوہری بجلی گھر تعمیر کیے جائیں؟
پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر قسم کا بجلی گھر تیار کیا جائے. دیکھیں, ہماری آبادی کوئی 200 ملین کراس کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ ہم بہت فرٹائل لوگ ہیں, ہماری پاپولیشن بے تحاشا بڑھ رہی ہے, انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہے, تیل ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے, ہمارے جو نیچرل گیس کے ذخائر تھے وہ کم ہوتے ہوتے اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم نیچرل گیس بھی امپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو نیا صاحب نے کہا کہ دوسرے سورسز استعمال کرنے چاہیے, بالکل صحیح کہا. ملک میں آج سے نہیں, 30 سال سے ونڈ انرجی پہ بھی کام ہو رہا ہے, سولر پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور نیوکلیئر پہ بھی کام ہو رہا ہے, تھرمل پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل کوئی جنریشن کیپیسٹی کو 24,000 میگا واٹ کی ہے, اور 24,000 اگر ریٹڈ کیپیسٹی ہو تو ایٹ اینی گیون ٹائم وہ 24,000 کی 24,000 تو اویلیبل نہیں ہوتی, عموماً 15,000-16,000 اویلیبل ہوتی ہے. کچھ 100 میگا واٹ جن کو ہم بجلی کی ٹرم میں استعمال کرتے ہیں, اسپننگ ویل, یعنی اویلیبل ہو, جہاں کہیں شارٹ فال ہو, بریک ڈاؤن ہو, تو جو کسٹمر ہے اس کو نہ پتا چلے کہ شارٹ فال ہوئی ہے. رہ گئی بات چائنیز کی, تو چائنیز ہمیں تھرمل میں بھی مدد کر رہے ہیں, اور یہ جو نیوکلیئر ہے یہ کو آج کا نہیں شروع ہوا ہوا, یہ جو آج کمیشن ہوا ہے, کل جو ہوا ہے, یہ تو 2009 میں شروع ہوا تھا, اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 2016 میں اس میں کمپلیٹ ہونا تھا اور یہ 2016 میں کمپلیٹ ہو گیا. یہ کوئی 340 میگا واٹ ہے, اس سے پہلے بھی 300 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹ بنے ہیں, اور کینیڈا نے ایک ہمیں بنا کے دیا تھا وے بیک 1961 میں, جو کراچی کے پاس ہے, اس کے پاس پلان ہے 1,000 میگا واٹ بنانے کا. تو یہ سارے پلان جب چل پڑیں گے, ہڈل بھی چل پڑے گا. پاکستان تو بہت ٹیلنٹڈ ملک ہے, صرف ہم انرجی ڈیفیشنٹ ہیں, اس انرجی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہماری انڈسٹری ٹیک آف نہیں کر رہی.
بالکل,
آج ہمارے پاس انرجی ہو جائے پلنٹی اور سستی, تیل والی نہیں, فرنس والی بہت مہنگی پڑتی ہے, تو ہم اس انرجی سے ایسی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں ورلڈ مارکیٹ کے اندر, ہم بہت اچھے ایکسپورٹر بن سکتے ہیں, ساؤتھ کوریا, جاپان جیسے ملکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, صرف ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے.
یہ بتائیں,
یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ ہمارا پاور پلانٹ جو ہے یہ آن لائن آ گیا ہے.
بالکل, اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ کاشکر سے لے کے گوادر تک صنعتوں کا ایک جال بچھانے کا ارادہ ہے. اس سلسلے میں آپ کے خیال میں توانائی کی اور اس طرح کی جوہری توانائی کی کس حد تک ضرورت ہوگی, اور کیا چین ان ضروریات کو پوری کر سکتا ہے؟
جی, یہ مے میں ایک نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سیمینار ہوا تھا 3 دن کا, جس میں صدر پاکستان نے انوگریٹ کیا تھا, اور ہمارے منسٹرز جو ہیں, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن اور فائنینس, وہ بھی آئے تھے. شنگوا یونیورسٹی اور بیجنگ یونیورسٹی سے 60 اسکالرز, انڈسٹریلسٹ, انٹرپرینرز, بینکرز بھی آئے تھے, اور ہم نے انہیں آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی مذاق میں پوچھا کہ یہ جو سی پیک بن رہا ہے اس علاقے کے لوگ کیا کریں گے, صرف ٹرکوں کے وہ ٹائروں کی مرمت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم آپ کو ریسورسز ساتھ ساتھ پلان کر رہے ہیں, پاکستان گورنمنٹ آن بورڈ ہے کہ جو سی پیک ہوگا, اور یہ سی پیک جو یہ کوریڈور ہے جیسے نام ہے, یعنی کہ ایک روڈ نہیں ہے, اینی تھنگ جو بھی چیز شمال سے جنوب کی طرف جا رہی ہے وہ کوریڈور کا حصہ ہے, خواہ وہ 200 میل دور ہے خواہ 400 میل دور ہے. اس پورے علاقے میں نئی انڈسٹریز لگیں گی, انڈسٹریز کے لیے آپ کو سب سے پہلے بجلی چاہیے, और जब इंडस्ट्रीज का क्लंप लगेगा तो वो लोड सेंटर बनेगा। ये मियांवाली जब शुरू हुआ था तो उस वक्त तो सी पैक का वजूद नहीं था, लेकिन आप देखिए अजीब इतफाक के लोड सेंटर जितने भी होंगे शुमाल से जनूब की तरफ जाते हुए, कम अज कम 200-300 मील जनूब तक मियांवाली बहुत अच्छा लोड सेंटर बन सकता है। और उसके बाद फिर जो हमारे गुतु पावर प्लांट है या कश्मोर है, नीचे कराची में बन रहा है, फिर यहाँ से बिजली मिल सकती है। तो कॉरिडोर सिर्फ रास्ता नहीं होगा, कॉरिडोर एक रास्ता होगा जो एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन में से गुजरेगा। ये जिस तरह जर्मनी में है कि जहाँ कोयले की खानें हैं उसके चारों तरफ इंडस्ट्री है, तकरीबन उन लाइंस पे प्लान है। और ये कोई प्लान 2 या 4 साल के नहीं है, ये तो हम 25 साल का पीरियड देख रहे हैं जब ये ग्रेजुअली बनते चले जाएंगे। और मैं आपको और भी बड़ी खुशी की बात बताऊं, कुछ दिन पहले ईरान के सदर साहब ने कहा था हम इंटरेस्टेड इन सीपैक में, और एक हफ्ता पहले अफगानिस्तान ने कहा हम भी इंटरेस्टेड हैं। क्यों ना हो इंटरेस्टेड, ये हर एक के लिए इकोनॉमी के लिए एक बनेंजा होगा। और वहां से ऑक्सिस के पास सेंट्रल एशिया है, फिर मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के बाद ईस्टर्न यूरोप है, फिर सेंट्रल यूरोप है। ये तो सारे का सारा एक चाल बन जाएगा राइट अप टू द एंड ऑफ द यूरोप। और अगर इंडिया हमारा जो मशरकी नेबर है अगर वो अपना एटीट्यूड ठीक कर ले तो ये सिर्फ नॉर्थ साउथ में ही रहेगा, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी बनेंगे। और मुझे वो इम्पॉसिबिलिटी नहीं लग रही बिल्कुल के ईस्ट वेस्ट नहीं बनेंगे, सिर्फ माइंडसेट की जरूरत है कि बुली करना छोड़ दें और ये छोड़ दें कि जो हमने कह दिया वो हर्फ आखर है।
ब्रिगेडियर गुल, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हमें पाक चाइना जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबराह फैसल आफरीदी ने ज्वाइन किया है। आफरीदी साहब आपको खुश आमदेद।
जी शुक्रिया, ठीक है।
हमारे साथ ब्रिगेडियर आगा गुल हैं, ये केस्को के साबिक जनरल मैनेजर हैं, और हम बात कर रहे हैं कि चीन की मदद से जो जौहरी तवानाई दस्तियाब हो रही है इसकी क्या इफादियत है, ख़ासतौर पे क्योंकि ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो हैं वो कायम किए जाएंगे, कहा जाता है कि काशगर से लेके ग्वादर तक ये कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में कुछ बताइए कि क्या पेशरफ्त हुई है।
आई थिंक जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं, ऑफकोर्स ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म होती है, और जो जौहरी प्रोजेक्ट्स हैं ये तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कोऑपरेशन है शायद वो कई सालों से है। और आज पाकिस्तान के अखबारों में बड़ा नुमाया था कि चश्मा 3 जो है वो ऑपरेटिव हो गया है, जो तकरीबन 320 मेगावाट जो है वो पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में बिजली देगा। तो इसी तरह मेरे ख्याल में चश्मा 1-2 जो है वो कई सालों से काम कर रहा है, और आई थिंक चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसके बिना पे चश्मा 4 और इसी तरह कराची 1 और कराची 2 इस तरह प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन और अंडर प्रोसेस हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान के पास जितने भी वसाइल हैं उसको वो एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी एक ऑप्शन है। अगर इसके अलावा जो आप जो ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे और जो आपके नॉलेज में है कि सीपैक के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, जिसमें ऑफकोर्स हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, एलएनजी प्रोजेक्ट हैं, गैस प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इवन ये जो तर वाले प्रोजेक्ट हैं वो भी है। तो इस किस्म के कई प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो जरूरतें हैं आने वाले वक्त के साथ, और इवन आज के दिन में भी पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी का डेफिसिट है तकरीबन 5 से लेके 7,000 मेगावाट तक। और पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल प्रोजेक्ट है स्पेशली कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट्स जिसमें गुद्दू है जम
जी फैसल आफरीदी को हम सुनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि चीन की मदद से जो बिजली घर तामीर किया गया है मियांवाली के करीब के हवाले से, लेकिन साथ साथ हम बात कर रहे हैं सीपैक की इफादियत पर, और अगर आप लोग भी इस सिलसिले में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800-777-89। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ بریگیڈیئر گل، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی، تو بنیادی طور پہ ایک خدشہ ہے جو کہ آئی ایم ایف نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سرمایہ کاری شروع ہو جائے گی تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا ادائیگی کرنا، بہت سارے آپ کو معلوم ہے خرچے بڑھ جائیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ فیصل آفریدی صاحب سے بھی یہ سوال پوچھیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک رپورٹ تیار ہے اس موضوع پر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ رپورٹ سنیں۔ یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل۔
عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت ہونے والی سرمایہ کاری، جہاں ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کا سبب بنے گی، وہیں یہ خدشہ بھی ہے کہ ان منصوبوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کی ادائیگیوں کی وجہ سے پاکستان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے حال ہی میں مکمل ہونے والے پروگرام کے مختصر اقتصادی جائزے میں کہی گئی ہے۔ جائزے میں کہا گیا کہ اس اقتصادی منصوبے کے سبب پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اور ترسیلات زر میں اضافے کی وجہ سے ملکی معیشت تیزی سے ترقی کرے گی۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ جائزے میں اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد ان میں ہونے والی غیر ملکی سرمایہ کاری کی ادائیگی کے سبب ملک کو اقتصادی خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے متنبع کیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں سے منسلک ترسیلات زر کی برآمد کے مسائل سے پاکستان کو بہتر طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی۔ حکومت بلوچستان کے سابق مشیر اور اقتصادی امور کے ماہر کیسر بنگالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں آئی ایم ایف کے جائزے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا،
جی، یہ جتنی بھی پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ایدر بائی وے آف ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور پرائیویٹائزیشن، یہ اس نے ایک پروفٹ آؤٹ فلو کا ونڈو کھولا ہے جو بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو سی پیک اگر یہ جو بھی کمپوننٹ اس کا ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے، تو یہ ضرور آگے چل کے آؤٹ فلو جو فارن آؤٹ فلو میں اضافہ کرے گا۔
تاہم انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ سے ہونے والی آمدن سے اس خسارے کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔
فارن انویسٹمنٹ جو پاکستان میں ہونی ہے وہ مینوفیکچرنگ میں ہونی چاہیے اور ایکسپورٹ مینوفیکچرنگ میں ہونی چاہیے، سو دیٹ اف ڈالر آف ایکسپورٹس میں 90 سینٹ بھی اگر پروفٹ ریپیٹریٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو 10 سینٹ کا کم سے کم نیٹ بینیفٹ ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں نیٹ لاس ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے۔
تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ 46 ارب ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی وجہ سے نہ صرف ملک میں توانائی کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، بلکہ اس منصوبے کے تحت چین کے مغربی شہر کاشغر سے پاکستان کے جنوب مغربی ساحلی شہر گوادر تک مواصلات، بنیادی ڈھانچے اور صنعتوں کا جال بھی بچھایا جانا ہے۔ حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ اس منصوبے سے نہ صرف اندرون ملک سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، بلکہ دیگر ممالک بھی پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بریگیڈیئر گل، آپ نے یہ رپورٹ سنی، اور بنیادی طور پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنی کم پیداوار ہوتی ہے اور ایکسپورٹس آپ جانتے ہیں کافی محدود ہیں پاکستان میں، تو اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں جو خرچے اخراجات بڑھیں گے سی پیک کے بعد، یہ کیسے ادا ہوں گے؟
اس کا صحیح جواب تو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب دے سکتے ہیں۔ میں تو ایک شہری کی حیثیت سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ملک بھی ترقی کرتے ہیں انہیں اس رسک کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، دنیا کی سول سپر پاور ہے، اور ان کا جو بجٹ ہے وہ ان کے کانگریس ہر سال کہتی ہے کہ تم نے زیادہ قرضہ لے لیا۔ آپ کو 17.2 ٹریلین پہ جا کے آپ کی جی ڈی پی بیٹھی ہے اور میرا خیال ہے 2017 میں ان کو پھر ریز کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا پھر قرضہ بڑھتا جائے گا, ڈیفیسٹ بڑھتا جائے گا.
بالکل.
ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کمپیٹیٹو نہیں ہیں پرائز وائز, اور کمپیٹیٹو نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آرٹیزنز نہیں ہیں, قابلیت نہیں ہے, ہمارے پاس انرجی کی بہت قلت ہے. ہماری انرجی جب وہی پہلے مرغی یا پہلے انڈا, انرجی آئے گی, پروڈکشن بڑھے گی, وہ اکانومی آف اسکیل کک ان کرے گی. جو ہم 10 چیزیں بیچ رہے تھے ہم 1000 بیچیں گے, ہمیں وہ سستی پڑے گی. رہے گی بات کہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے اور اس کے ریٹرنس جو ہیں, یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ جو بھی انویسٹ کرتا ہے وہی ٹرمز کنڈیشنز نہیں چلتی ہیں, بدلتے حالات کے ساتھ ان میں ریلیکسیشنز ہوتی ہیں. یورپین یونین کو دیکھ لیں, گریک اکانومی کو دیکھ لیں, اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, چائنا نے سی پیک شروع کیا تھا 45 بلین سے, آلریڈی یہ 51 بلین پہ پہنچ گیا ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے اتنے کلوز ریلیشنز ہیں, میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا 3 دن کا ہمارا آفیشیل سیمینار تھا اور ان آفیشیل بھی بہت زیادہ نیگوسیشنز دونوں سائڈ پہ ہو رہی تھی. ان کے انٹرپرینرز کو ایگزیکٹلی پتا ہے ہمارے کیا حالات ہیں, اور ان کے انٹرپرینرز جب آئیں گے یہاں اور ہمارے ان کے ساتھ ملیں گے تو کمبائنڈ ایفرٹ ہوگی جو چلے گی. ہم ڈوبیں گے تو چائنا بھی افیکٹ ہوگا, ہم نہیں ڈوبیں گے انشاءاللہ. ہم اتنے سینکشنز, اتنے کم انرجی کے باوجود اگر آپ گراف ڈرا کریں, ٹھیک ہے ورٹیکل نہیں کیا لیکن 30-40 ڈگری پہ تو گیا ہے اپورڈ. ہم آج جو ہیں, آج سے 15 سال یا 20 سال پہلے ہم بہت نیچے تھے, ہم بہت اوپر آ گئے ہیں انٹرنیشنلی. یس, ابھی بھی ہم غریب ہیں لیکن پاکستانی اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے نہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ایکسپورٹ کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, اور اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی ڈیشنگ اور پشنگ ہیں. انشاءاللہ ہم ٹیک آف کر جائیں گے.
جی جی, چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. آفریدی صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی لیکن بنیادی طور پہ آپ نے سنا کہ آئی ایم ایف نے جو جس طرح کی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اخراجات بڑھتے جائیں گے, آپ کے خیال میں اس کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے ملک کے اندر؟
یہ تو آج اخباروں میں آیا ہے. آپ کو سے
اچھا, آفریدی صاحب کی لائن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کچھ اس موقع پہ کچھ لوگوں نے بھی کال کیا ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں, ان کو لیتے ہیں. پشاور سے کال کیا ہے روحان خٹک نے. جی جناب, روحان خٹک, اچھا. اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے.
السلام علیکم جناب, داؤد خیر میاں والی سے بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے علاقے سے میاں والی سے گزری ہے یہ کوریڈور, ہمیں بہت خوشی ہے. اور یہ جو حکومت نے جو ہے اپنا بجلی گھر کا افتتاح کیا ہے, اس کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. باقی یہ زمینوں کے ریٹ جو ہیں وہ بریگیڈیئر صاحب سے میری گزارش ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں, زرعی زمینیں ہماری بیچ میں آ رہی ہیں, تو زمینوں کے ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے مطابق لگائے جائیں. باقی مونسون کو روکنے کے لیے خبر پختونخوا اور سندھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم بننے دیں.
جب ڈیم بن جائے گا تو یہ سب چھوٹ جائے گی. ہمیں کال کیا ہے پشاور سے روحان خٹک نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بریگیڈیئر صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف سے ایڈوائس نہیں مانگا, ہم نے اسے نہیں کہا کہ آپ اپنی رائے دے, تو یہ کیوں ہمیں مایوس کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اس پروجیکٹ سے بڑی توقعات ہیں. یہ ایسی مطلب ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ نقصانات ہوں گے, یہ ہوں گے, یہ ہوں گے وغیرہ. تھینک یو ویری مچ.
اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے. اچھا, ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. اور ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں, حیدر علی نے کال کیا ہے. جی جناب کہیے. حیدر علی, اچھا ان کی بھی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہمارے پاس جلدی کالز آ رہی ہیں. اچھا, اور کامیاب بنگش نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. جی جناب کہیے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جو اس سے پہلے حکومتی تھی ان کی ناکامیوں کا بیج آج ہم کاٹ رہے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بہتر سوچ کی ہوتی تو شاید ہمارے ملک میں آج بجلی کی زیادہ ہوتی, لیکن ان کی ناکامیوں کی وجہ سے آج ہمارا یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے. تو یہ ابھی جو حکومت ہے اس نے یہ جو کارکردگی دکھائی ہے بہت بہترین ہے, اور ہم مبارکباد دیتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور آزاد کشمیر سے چختائی نے کال کیا ہے. چختائی آزاد کشمیر سے
جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج بجلی کا جو ہوا ہے, آج اس پلانٹ کا پورا ہوا ہے, یہ کیا اسی راہداری منصوبے کا حصہ ہے؟
اچھا سوال آپ نے پوچھا. اس وقت ہمارے ساتھ میرے خیال ہے کہ آفریدی صاحب نہیں ہیں. فیصل آفریدی ہیں لائن پہ؟ اچھا غالباً نہیں ہے. ان کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے. بریگیڈیر آغا گل آپ بتائیے, آپ نے یہ کالرز کو سنا اور بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو میاں والی کا پروجیکٹ ہے کیا یہ اس کا حصہ ہے اس راہداری منصوبے کا؟
یہ جب شروع ہوا تھا میاں والی والا پروجیکٹ, یہ تو بہت سال گزر گئے. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ 1993 میں شروع ہوا تھا اور 2000 میں یہ آن لائن آیا تھا. اس وقت سی پیک کنسپچوئل سٹیج پہ تو تھا, بات چیت ہو رہی تھی لیکن کوئی کنکریٹ آئیڈیاز نہیں تھے. تو یہ پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا جو چائنا نے ہمیں دیا, بلکہ اگر مجھے صحیح یاد آتا ہے تو چائنیز تھوڑے ریلکٹنس دینے کے لیے انہوں نے کہا یہ تو ہم خود پروٹوٹائپ بنا رہے ہیں, اور ہمارے جو پلاننگ کمیشن تھا انہوں نے کہا اگر آپ رسک لے رہے ہیں تو ہم بھی لیں گے, آپ ہمیں دے لیں. تو یہ پروٹوٹائپ بنا تھا اور بڑا کامیاب رہا تھا. یہ سی پیک تو پچھلے 2 سال میں فائنلی کنکریٹائز ہوا ہے, فائنلائز ہوا ہے, لیکن جنرل مشرف کے زمانے میں آؤٹ لائن کنسپچوئل پلان بنے تھے. 2003-2002 میں یہ پلان بن رہے تھے کہ ایک کوریڈور ایسے بنانا چاہیے, لیکن ڈیٹیلز فائنلائز نہیں تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو ہمارے سننے والوں کو کہ گوادر پورٹ کا ایئر افتتاح بھی جنرل مشرف نے کیا تھا, اور وہ گوادر پورٹ جو ہے وہ انوگریٹ ہوئی بڑی ریسنٹلی, اور کل ہی چائنا کا ایک پہلا بہت بڑا جہاز گوادر پورٹ پہ پہنچا ہے. تو میاں والی کا پاور پلانٹ جو ہے شاید اس وقت کنسپچوئل سٹیج ہوگی, لیکن کنکریٹ آن پیپر یہ ابھی سی پیک 2-3 سال کے اندر اندر یہ پاور پلانٹ کا پلان فائنلائز ہوا ہے. اچھا. اور اس طرح کے اور بھی پاور پلانٹ بنیں گے اسی کوریڈور میں نیچے کی طرف.
بالکل صحیح. آفریدی صاحب آپ کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی تھی, لیکن کالرز نے ایک اہم سوال پوچھا اور وہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو جائزہ ہے آپ کے خیال میں کتنا مستند ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ پاکستان چلانے جا رہا ہے, آپ کے خیال میں اس آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کوئی بائس نظر آتا ہے, کوئی اس طرح کا سیاسی اس کا عنصر ہو سکتا ہے؟
دیکھیں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ تو ماشاءاللہ 4-5% جی ڈی پی گروتھ ہے, اینول گروتھ, اور اس میں کافی پوٹینشیل ہے. جیسے بریگیڈیئر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ پائپ لائن کے اندر ہیں اسپیشلی پاور یا انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اس کی وجہ سے آف کورس جی ڈی پی میں اور گروتھ آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی اور گرو کرے گی, اور اس اکانومی کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے آف کورس پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور وہ انویسٹمنٹ ایک تو ہمارے پاس آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے جو کہ آپ کو سمپلی پیسہ لینڈ کرتے ہیں, مگر چائنا جو ہمیں لینڈ کر رہا ہے وہ ڈائریکٹلی پیسہ لینڈ نہیں کر رہا, وہ ہمیں پروجیکٹ کی شکل میں آپ کو پیسہ انڈائریکٹلی لینڈ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں دنیا کے اندر اکانومی کافی ڈپریس ہے, तो ये तो पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, जिसमें दोनों साइड के लिए एक विन विन सिचुएशन है, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। जहां तक आईएमएफ का अपना कंसर्न है, तो आईएमएफ ने तो अभी रिसेंटली जो हमारा जो पैकेज आईएमएफ के साथ वो कम्प्लीट हुआ है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 12 बिलियन डॉलर की लेंडिंग की है। और आईएमएफ की जो रिपोर्ट थी, जो शायद हमने मीडिया वगैरह में देखा है, वो बड़ी पॉजिटिव थी। तो मे भी उनके शायद कोई एक किस्म की फीलिंग हो, बट मैं नहीं समझता कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि कल पाकिस्तान कोई ऐसी स्टेज पे होगा कि वो शायद पे बैक ना कर सके। अभी तो पाकिस्तान के टेक ऑफ का टाइम है, और मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये मेजर मार्केट है। और मैं तो एक प्राइवेट सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रोज तकरीबन चाइना से जो है डेली कोई 50-100 बंदा आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर के लोग आ रहे हैं। मुझे तो आने वाले सालों में बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जनाब ये जो चाइनीज इन्वेस्टर है प्राइवेट सेक्टर, जो कि शायद आपके नॉलेज में कुछ चीजों के बारे में होगा कि वो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कराची इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने तकरीबन उनकी डील चल रही है, काफी एडवांस स्टेज पे है। इसी तरह और कई प्रोजेक्ट्स हैं, और इवन हम के एज ए कंपनी, जो हमारा ग्रुप है हायर ग्रुप, हम लोग एक प्राइवेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं लाहौर के करीब तकरीबन 2000 एकड़ पे, जिसपे अभी पिछले मतलब 2-2.5 साल से हमारा चाइनीज के साथ काम हो रहा है, और उसपे अभी कोई 12-13 चाइनीज कंपनी ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, बल्कि हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल है, बैटरी प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि ये जो बिजली की जरूरतें हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इसमें दोनों के लिए फायदा है, पाकिस्तान के लिए भी फायदा है और चाइनीज हुकूमत और चाइनीज कंपनी के लिए भी है। बट ऑफकोर्स मे बी अमेरिका के अंदर, वेस्ट के अंदर पाकिस्तान के हवाले से शायद जो तहफात हैं उन लोगों को शायद ग्राउंड रियलिटी के बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। पर मैं समझता हूँ कि एज अ प्राइवेट बिजनेसमैन, मेरा या किसी भी कंपनी का, इस मुल्क के अंदर अगर आप पिछले 5-6 साल का बैलेंस शीट देखें, तो हर कंपनी के अंदर 30-40% ग्रोथ आ रही है। और वो डिमांड जो है ऑफकोर्स लोकल इकोनॉमी के अंदर से क्रिएट हो रही है।
अच्छा,
जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब का ताल्लुक है कि एक्सपोर्ट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और दुनिया इतनी बड़ी एक इकोनॉमी है, आई थिंक पाकिस्तान आने वाले टाइम में पाकिस्तान को चाइना के हवाले से स्पेशली, और साउथ एशिया के हवाले से जिसमें चाइना है, इंडिया है, ये जो ममालिक है, ये खुद एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मंडी बन रही है। और आप चाइना की इकोनॉमी देखें, आज के दिन में कोई $13 ट्रिलियन है। सिमिलरली इंडिया ग्रो करेगा, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो जो $300 अरब 400 अरब डॉलर जाने में तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं। थोड़ा पिछले 10-15 साल से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं थे, कुछ इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट ठीक नहीं था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, मगर मैं समझता हूँ कि चीजें बेहतरी की तरफ है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो भी बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है, उनको पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए, और ये उनके मफाद में है और पाकिस्तान के मफाद में।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मुस्बत बातें की आपने। हमारे साथ थे सनतकार और पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबरा फैसल आफरीदी, और उनके साथ थे केस्को पावर प्लांट के साबिक जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर आगा गुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ये है कि आज कुरम एजेंसी में एक जगह है जहां पर हमला हुआ। कहा जाता है कि यह हमला जुम्मे को हुआ था, लेकिन आज सरहद को बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ मुंसलिक अनवारुल्ला खान ने, जबकि हमारे साथ होंगे कुरम एजेंसी के साबिक सेनेटर सैयद जवाद हादी। हम चाहते हैं कि आप लोग सबसे पहले इस हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाएं। पेश कर रहे हैं शमीम शाहिद।
अफगान सरहद से मुल्हिका पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी में गुज़िश्ता जुमे को ایک خودکش بم حملے کے بعد مقامی انتظامیہ نے گزشتہ دو روز سے خرلاچی کے مقام پر افغانستان جانے والا راستہ یعنی کراسنگ پوائنٹ بند کر رکھا ہے. قبائلی انتظامیہ کے مطابق خودکش حملہور نے افغان سرحد سے ملحقہ علاقے کرم ایجنسی میں سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کیا جس میں فرنٹیئر کور کے اہلکار سمیت دو افراد زخمی ہوئے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق خودکش حملہور افغانستان کی سرحد کی طرف سے پاکستان میں داخل ہوا, تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. کرم ایجنسی سے افغانستان جانے والے سرحدی راستے کی بندش سے دونوں جانب لوگ اور تاجر پریشان ہے. اس قبائلی علاقے کی توری قبائل کے ایک رہنما آجی فقیر حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خرلاچی کراسنگ پوائنٹ کی بندش سے دونوں جانب بہت سے لوگ پھنس گئے ہیں.
بہت سے گاڑیاں جمع ہیں, ادھر ان میں زنانیاں بھی ہیں, بچی بھی ہیں, بوڑھی بھی ہیں, اور کوئی ہوٹلنگ موٹلنگ کا بندوبست بھی نہیں ہے. سردی بھی ہے, ان کو بھی تکلیف ہو رہا ہے. میں نے آج بھی وہ آئی پی ایس صاحب کو ریکویسٹ کیا, لیکن وہ بھی ان کو بھی احساس تھا.
علاقے میں ایک مسافر گاڑی چلانے والے محمد علی کہتے ہیں کہ راستے کی بندش کی باعث پاکستانی جانب لگ بھگ 100 بڑی گاڑیاں جمع ہیں, جبکہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں چھوٹی گاڑیاں بھی پھنسی ہوئی ہے.
دو دن ہو گئے کہ یہ راستہ بند ہے اور ہمارے لیے بھی بہت مشکلات کا سامنا ہے. وہ بھی روڈوں پہ کھڑے ہیں, آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں کرم ایجنسی کے راستے خرلاچی روڈ پر, تقریباً 100 سے زیادہ ہوں گے بڑی گاڑیاں.
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سرحدی راستے کے ذریعے تجارتی سامان بھی لایا اور لے جاتا ہے, اور کراسنگ پوائنٹ کی بندش سے تاجر بھی پریشان ہے. قبائلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سرحدی راستے کھولنے کے لیے وہ انتظامیہ سے بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے حالیہ مہینوں میں تواتر کے ساتھ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد کی نگرانی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, اور خاص طور پر کراسنگ پوائنٹس کے ذریعے بغیر سفری دستاویزات کے آمد و رفت کو روکا جائے گا. حال ہی میں تورخم کے مقام پر پاکستان نے اسی مقصد کے لیے ایک گیٹ تعمیر کیا جس پر افغانستان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی ہم شروع کرتے ہیں انوار اللہ خان سے. انوار اللہ خان, آپ ہمیں بتائیں, آپ باجور میں ہیں اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ خرلاچی کرم ایجنسی میں ہے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اس وقت بارڈر پر کس حد تک کارروائی کر رہا ہے, اور کیا یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ ان کے ذمے لگایا جا سکتا ہے؟ جی انوار اللہ خان, جی کہا جا رہا تھا کہ انوار اللہ خان لائن پر ہیں. ہادی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی جی.
تو آپ بتائیں, کیونکہ کئی برسوں سے آپ دیکھتے آئے ہیں کہ سرحد پہ حملے ہوتے رہے ہیں, اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ افغانستان کی سائڈ سے ہوا ہے, آپ کے علم میں کیا ہے؟ کیا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ منسلک لوگ تھے؟
جی بالکل, یہ واقعہ جو ہوا ہے خرلاچی بارڈر پہ ہوا ہے, اور یہ افغانستان سے خودکش گھسنے کی کوشش کر رہا تھا. البتہ ہماری سیکورٹی اداروں کو پہلے سے اس کی کسی حد تک اطلاع تھی کہ خودکش کا انتظام کیا گیا تھا. البتہ یہ ان کا پروگرام تھا کہ عاشورہ کی جلوس میں سر چنار میں یہ خودکش حملہ کرے, لیکن انتظامات کے سخت انتظامات کی وجہ سے وہ اس موقع پر داخل نہیں ہو سکے. پھر 13 محرم کے پروگرام میں, چونکہ کرم ایجنسی میں 13 محرم کو یوم امام حسین کے حوالے سے پروگرام ہوتے, اس میں وہ خودکش کرنا چاہتے تھے, لیکن ہمارے سیکورٹی کے جو جوان تھے وہ پہلے سے الرٹ تھے, وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو زندہ پکڑے.
अच्छा। एक छोटी सी गलती की वजह से वो उनके पांव फंसर गए उसकी और वो गिर गया, धमाका हो गया।
अच्छा।
लेकिन ये पहले से इंतजामिया सिक्योरिटी इदारों के जिले में था किस तरह से होने वाला है, इस तरह से पहले भी बॉर्डर से उस तरफ से तहरीकी तालिबान के लोगों ने गुज़श्ता जून और मई में भी हम हालात को खराब करने के लिए और करीबी देहातों पर फायरिंग वगैरह किया था। उनके कुछ अर्से से वहाँ इकट्ठ हुआ है और वहाँ उनको तहफ़ दिया जा रहा है और वहाँ उनको तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान में तख़रीबकारी के लिए।
ये बताएं हादी साहब, जहाँ तक हमारी मालूमात है वो ये कि मुहर्रम के महीने में और ख़ास तौर पे आशूरा के वक्त वहाँ अफ़गानिस्तान में शिया मसाजिद पर हमले हुए और कहा जा रहा है कि वो दाएश ने हमले किए थे। क्या दाएश इस वक्त कोशिश कर रहा है कि सरहद पार इस तरह के हमले करे?
ये दाएश तालिबान ये नाम है, ये सब एक ही किस्म के लोग हैं। ये इनका मिशन एक है, इनका काम एक है, इनका आपस में इर्तिबात है। इन्होंने अफगानिस्तान में काबुल में सफी की ज्यारत पर किया, उन्होंने और बल्ख में मम्बाड़ी में किया, वो जो पाकिस्तान में भी कोशिश कर रहे थे फिर नाकाम हो गए। ये आपस में मिले हुए हैं। ये दाएश तालिबान सिर्फ नाम का फर्क है, उनके मिशन में कोई काम में कोई फर्क नहीं है। इस मुल्क में तख़रीबकारी जो कर रहे हैं वो मिलकर कर रहे हैं, इस मुल्क को मुस्तकम गैर मुस्तकम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इस वक्त ये सब एक सम्प पे जा रहे हैं और एक ही लैंड पे काम कर रहे हैं।
इस वक्त हमें ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मुंसलिक अनवारुल्लाह खान ने ज्वाइन किया है। अनवारुल्लाह खान, आप हमें बताएं कि हमें इल्म है कि तुरखम पर भी एक गेट लगाया गया और गालिबन बलूचिस्तान में खंदक खोदा गया। आपके ख्याल में अभी जिस तरह से ये बॉर्डर को बंद किया गया है, इससे कोई फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो बॉर्डर है, दो क्रॉसिंग पॉइंट्स है, कुरम एजेंसी ने ये गुलाम खान के बाद इसी इलाकों में काफ़ी मजबूत हद तसव्वुर किया जा रहा है दोनों ममालिक के दरमियान राबते के लिए, हमदरफत के लिए। गुलाम खान बॉर्डर तो 14 जून 2014 से बंद पड़ा है ऑपरेशन की वजह से, और ये भी बताया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने उसूली तौर पर यह फैसला किया है कि कुर्म एजेंसी के जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है खरलाची और जो है जो मेन इलाका है और बोरकी, ये दोनों शामिल है, उस पे इसी तरह का एक गेट लगाने का मंसूबा किया है जिस तरह के मुतरहम पे किया था, और अनकरीब इस पे के लिए इकदाम की जा रही है ताकि जो गैर कानूनी आमदरफत है दोनों साइड से उनको कंट्रोल किया जा सके, और हुकाम के मुताबिक इस हवाले से बहुत जल्द इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हुकाम को ये तशवीश है कि ये इलाके ठीक है, जो तजारती बुनियादों के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ये दो इलाके जो है वो गैर कानूनी आमदरफत के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है, और जहाँ तक ताल्लुक है खुदकश हमले की, तो अभी तक न तो मिलिटेंट्स ने जिम्मेदारी ली है और न हुकाम ने कोई किस पे ब्लेम किया है कि ये मुलविज है, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जो मिलिटेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं और क्रॉस द बॉर्डर ये क्या अटैक हुआ था।
ये बताइए, इस वक्त तिजारत को बड़ा नुकसान है दोनों तरफ से। हमने सुना है कि 100 गाड़ियां खड़ी हुई हैं पाकिस्तान की साइड पर, अगर गेट लगा तो तिजारत को क्या नुकसान पहुंच सकता है या आपके ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
वहाँ के जो लोग हैं और मैं जो जराए है वहाँ पे, ये जो खरलाची का जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये बहुत बड़ा हब है आमदरफत के लिए, और ये मैं भी आपको बताता चलूं कि ये कम से कम 30 मिलियन डॉलर माहाना की बुनियाद पर پاکستانی اشیاء افغانستان کو ایکسپورٹ ہوتی تھی اور اسی طرح وہاں سے بھی جو قریبی علاقہ ہے پکتیا، افغانستان کا جو پکتیا صوبہ ہے، وہاں سے بھی مختلف قسم کی اشیاء خرگوش پاکستان لی جا رہی تھی اس علاقے سے. تو میرے خیال میں اس سے کافی ڈسٹربنس ہوگی، جو آزاد تجارت ہے، آزاد ٹریڈ ہے، اس کی کافی فرق پڑے گا، ضرور پڑے گا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو غیر قانونی جو آمد و رفت ہے، نقل و حمل ہے، کیونکہ افغانستان بھی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں سے غیر قانونی لوگوں کی آمد و رفت کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں اسی بھی کنٹرول تو کیا جا سکے گا، لیکن جو آزاد تجارت اب اس ٹائم پہ ہے، اگر گیٹ لگ گیا یا اس طرح کی غیر قانونی شکل دی گئی تھی دی جائے، تو میرے خیال میں اس پہ مصر تو ضرور پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تورخم پر بھی جو گیٹ لگا ہے، اس سے بھی کافی افیکٹ مطلب ہو گیا ہے جو ٹریڈ ہے اور جو نقل حمل ہے گاڑیوں کے اور تجارتی جو سرگرمیاں ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسی طرح کا جو آزاد تجارت ہے بغیر قانون کے زیادہ تر چل سکے گا. ضرور حکومت کو بھی یہ اقدام اٹھانا پڑے گا کہ جس طرح کے گیٹ لگایا گیا ہے تورخم پہ، اسی طرح کا گیٹ اور اس طرح کی جو قانون شکل ہے ان علاقوں پر بھی لگائے جائیں گے. اور یہ بھی نہیں بتاتا چلو کہ وفاقی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان علاقوں کے اندر، پاکستانی حدود کے اندر، کسٹم کی جو فیسلٹیز ہے وہ بھی قائم کی جائے، کیونکہ اس سائڈ سے پکتیا صوبے میں افغان حکومت نے پھیلی تھی یہ فیسلٹیز اور اس طرح کے کسٹم جو ہے وہ قائم کی ہے کافی پہلے سے. لیکن حکومت کے لیے، پاکستان حکومت کے لیے ضرور ہے کہ اس طرح کی جو فیسلٹیز پاکستانی ایریا میں یہ لگائے، تو میرے خیال میں جو ٹریڈ ہے دونوں ممالک کے درمیان اس میں کافی آسانی ہو جائے گی.
جی، اور ہادی صاحب، جانے سے پہلے آپ سے کئی سالوں کے بعد بات ہوئی ہے، آپ بتائیے کہ یہ جو قانون کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر وہ کتنی بہتر ہوئی ہے، خاص طور پہ جو فرقہ وارانہ قسم کے حملے ہوا کرتے تھے وہ کس حد تک کم ہوئے ہیں؟ ہادی صاحب جی، جواد ہادی،
دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس سال ان کی کاروائیاں بہت محدود ہو گئی ہے اور استعداد ان کا ختم ہو گیا ہے. محرم کے حوالے سے بھی انہوں نے کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے، اور محرم سے پہلے ان کے جو پروگرام تھے وہ ان کو ناکام بنائے گئے. اور امید ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے کرم ایجنسی کے سابق سینیٹر سید جواد ہادی اور ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ منسلک انوار اللہ خان جو باجور میں ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ عراقی فوجوں نے موزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ لڑیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے استنبول سے ٹی آر ٹی سے منسلک میڈیا کے نمائندہ فرقان حمید نے. فرقان حمید، آپ سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو سناتے ہیں کہ تازہ کیا کچھ ہوا ہے وہاں موزل کے قریب. یہ رپورٹ تیار کی ہے خالد حمید نے.
عراق کے شمالی شہر موصل کو داعش عسکریت پسندوں سے واپس لینے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کی قوم جلد ہی فتح کا جشن منائے گی، کیونکہ عراقی فوج نے شمالی شہر موصل سے داعش کے انتہا پسندوں کو پسپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کہتے ہیں،
قریبا جدا سنكون بینکم لنرفع رایت العراق فی داخل الموصل الحدباء وفی کل قریہ وفی کل زاویہ۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی ہم موصل میں اکٹھے ہوں گے اور کامیابی اور فتح کا پرچم لہرائیں گے۔ ہمارے درمیان اور اصلی عراقی خاندانوں میں داعش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ موصل کو آزاد کرانے کی تمام تاخیری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، جیسے رمادی، فلوجہ، تکریت اور متعدد دوسرے شہروں میں بھی۔ عراق میں موصل کو آزاد کرانے کی اس کارروائی کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ عراق اور شام میں داعش کا مقابلہ کرنے والے امریکی قیادت والے اتحاد کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفن ٹاؤن سینٹ نے خبردار کیا ہے کہ موصل پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کئی ہفتے یا پھر اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ کارروائی کے آغاز کا اعلان ہونے سے کئی گھنٹے پیشتر عراقی فضائیہ نے موصل کے رہائشیوں کو خبردار کرنے کے لیے ہزاروں اشتہارات بھی گرائے۔
جی، اور فرقان حمید، آپ ہمیں بتائیے کہ کیا توقع کی جا رہی ہے، کیا عراقی فوجوں کے لیے ممکن ہوگا کہ موصل سے داعش کو باہر نکالے؟
ہاں جی ہاں، ابھی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً ان کو دو تین ہفتے سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے موصل سے ان کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر جبکہ ترکی اس میں انوالو نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عراق جو بھی فیصلہ کرے گا، اگر عراق ترکی کو وہاں پر دیکھنا چاہتا ہے، ان کی اتحادی قوتوں میں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کر سکیں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ عراق نے ترکی کو موصل سے باہر رکھنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے لگتا یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ موصل تک جو ہے، موصل میں عراق فوج جو ہے اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر سکے۔ لیکن کے ساتھ ساتھ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے یہ بھی کہا کہ ترکی کے بغیر موصل میں جو ہے وہ امن قائم کرنا ممکن نظر نہیں آئے، جب تک وہاں پر چونکہ پیشی کا کیمپ میں ترک فوجی موجود ہیں، وہی فوجی جو ہیں جنہوں نے ٹریننگ دی ہے عراق کے فوجیوں کو، انہی کے تحت جو ہے علاقے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہونے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا، جب تک وہاں پر امریکی فوجی اور عراقی فوجی مکمل طور پر اپنا قبضہ قائم نہیں کر لیتے، اپنا کنٹرول قائم نہیں کر لیتے، اس وقت تک کچھ کہنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ جی
یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عراق اور کرد پیشمرگہ یہ موصل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ جنگ لڑیں گے داعش کے ساتھ، اگر ترکی اس میں شامل ہو گیا تو کتنا یہ ایک بڑا تنازع بن جائے گا ترکی سرکار اور کردوں کے بیچ؟
اچھا، ترکی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پیشمرگے جو ہیں وہ ان کے ترکی کے ساتھ مل کر جو اس فائٹ اس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہو، ترکی یہی چاہتا ہے کہ پیشمرگے جو ہیں وہ پیچھے رہے، ترکی اور عراقی فوجی جو ہیں وہ مل کر آگے بڑھیں، اور دونوں ہی مل کر جو ہیں ترکی اور عراق دونوں مل کر اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اس پر جو ہے علاقے پر کنٹرول قائم کر سکتے ہیں۔ ترکی کسی صورت بھی کردوں کو وہاں پر کردوں کے اپنی حق میں قائم کرنے کی اجازت دینا نہیں چاہتا، ترکی اسی طرح شام میں بھی نہیں چاہتا تھا اور اس علاقے میں بھی نہیں چاہتا کہ کردوں کو اپنی مکمل جو ہے وہ کنٹرول حاصل ہو جائے، کیونکہ اگر ایک دفعہ علاقے میں کردوں نے اپنی حاکمیت قائم کر لی، انہوں نے مکمل کنٹرول قائم کر لیا، تو پھر ترکی کے لیے جو مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اور ترکی اس چیز سے بچنا چاہتا ہے، وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ علاقے میں کردوں کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے یا ان کو حاکمیت قائم کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس لیے ترکی نے ایک واضح طور پر کہہ دیا ہمارے پاس بی پلان بھی موجود ہے، جس کے تحت اگر عراق اگر ہمیں نہیں بھی بلاتا تو ہم علاقے میں بی پلان کے تحت کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی
اچھا، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اتوار کو جو ہے ترکیوں نے مدد کی تھی کہ دبک سے وہ داعش کو باہر نکال چکے، اور انہوں نے شامی باغیوں کی مدد لی تھی یہ کارروائی کرنے میں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر ترکی بھی اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس وقت بتائیے کہ کیونکہ موصل ایران کے قریب ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایرانی فوجیں بھی اس میں اس کارروائی میں شامل ہیں داعش کے خلاف؟
ہاں جی، ترکی کے صدر یہی کہہ چکے ایران جو ہے ایران کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ علاقے میں ترکی کا مکمل کنٹرول قائم ہو، اس لیے ان کی کوشش ایران کی کوشش یہ کہ ترکی کو علاقے سے باہر رکھا جائے، اور خاص کر حیدر العبادی جو ہے وہ چونکہ اس وقت ایران کے مکمل کنٹرول میں یعنی ان کی گیم کھیل رہے ہیں، تو ترکی چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے حیدر العبادی جو علاقے میں ترکی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے واضح طور پر حیدر العبادی نے کہہ دیا کہ ہم ترکی کو اس فوجی آپریشن میں شامل نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد
باوجود لگتا ہے یہی ہے کہ حیدر الابادی اگر نہ بھی کرے تو ترکی اس میں ضرور شامل ہوگا, کیونکہ آج متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ترکی کے وزیر خارجہ محمود چاوشولو کو ٹیلی فون کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے فوجی آپریشن کے لیے تیار ہیں, اور کسی صورت کسی وقت بھی جو ہے وہ ترکی کے فوجیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے علاقے میں, کیونکہ ترکی نے علاقے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے, اور مزید متحدہ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ ترکی علاقے میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتا رہے. جی
بالکل صحیح ہے, اور جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے کوئی 5,000 وہاں ٹروپس بھیجے ہیں, زیادہ تر آپ سمجھ لیجئے مشیر ہیں, اور اگر ان کا خیال ہے کہ ترکی کی ضرورت ہے تو یقیناً ان کو وہ بلائیں گے. ہمیں اس وقت کچھ کالز آئی ہیں اور ان کو ہم باری باری لیتے ہیں اس موضوع پر. پشاور سے ہمیں کال کیا ہے منصف خان نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جو مسلمان ملکوں میں جیسے عراق میں یا شام کے اندر جو آگ برکائی جا رہی ہے, اس کی بنیاد تو امریکہ ہی ہے. یہ داعش بھی انہیں کی طرف سے, بس کبھی القاعدہ کبھی مختلف ناموں سے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر جو لڑائی اور جو انتشار بنا رہا ہے, تو اس کا کوئی حل نکالا جائے. یہ اور یہ جو ہے نا اس کا خمیازہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا, کیونکہ اللہ پاک تو سب کو دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے تاکہ شام کے اندر بھی امن آ جائے اور عراق کے اندر بھی امن آ جائے.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح.
پوری دنیا کے اندر امن آئے گا.
بالکل صحیح ہے. عمر خان نے کال کیا ہے ڈی آئی خان سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ویسے داعش کا تو کافی عرصے سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم پورے دنیا پر حکومت کریں گے. آیا اس کا وجوہات تو کس بنیاد پر یہ حکومت کریں گے, اس میں اگر وضاحت کر لیں.
بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا, اور یہی اچھا. آزاد کشمیر سے روہتاج نے فون کیا ہے.
جی میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال ہے کہ یہ کیا عراق کی اپنی فوج اس قابل نہیں ہے کہ وہ باہر امریکہ یا ترکی کی فوج لے کر وہ ان کردوں کو باہر نکالے.
بڑا اہم سوال ہے. اور کراچی سے ہمیں کال کیا ہے محمد فرحاد نے. محمد فرحاد. اچھا جاوید صاحب نے کال کیا ہے. جی جناب کہاں سے کال کریں؟
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
جی میں میڈم بکر سے بات کر رہا ہوں. کبھی یہ میڈم یہ عالمی طاقتیں نہیں چاہیں گی کہ مسلمان ممالک میں یا دنیا میں امن آئے, کیونکہ یہ اصلے کے بیپاری ہیں. اگر دنیا میں امن ہو گیا تو ان کے اربوں خربوں کا یہ ڈرون تیار ہے, F-16 یا اسلحہ کہاں بیچیں گے؟ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دنیا میں امن ہو اور حالات بہتر ہوں. تو جتنی بھی کوششیں کر لیں تو عالمی طاقتیں امن کبھی بھی دنیا میں نہیں ہونا دیں گی, اور خاص کر مسلمان ممالک میں, کیونکہ یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے. تو یہ اپنی دنیا داری کو قائم رکھنے کے لیے حالات عالمی طاقتیں کبھی بھی بہتر نہیں ہونے دیں گی.
اچھا بہت شکریہ. فرقان حمید آپ نے سنا بہت سارے کالرز کو, لیکن امریکہ کا کردار داعش کا کردار, اگر ایک ڈیڑھ منٹ میں آپ اس پر بات کر سکیں.
اب مطلب جب آپ مسلمان ممالک پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ متحدہ امریکہ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک میں امن قائم ہو, لیکن دیکھا جائے متحدہ امریکہ کے تقریباً تمام اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی رابطہ ہے, جن میں ٹرکی اور پاکستان جو ہے وہ پیش پیش رہے ہیں. ٹرکی اور پاکستان کسی زمانے میں ٹرکی پاکستان اور ٹرکی سینٹوں میں تھے, اب نیٹو میں ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ جو وہ چلا آ رہا ہے, وہ علاقے میں متحدہ امریکہ نے ترکی اور پاکستان پر اپنی مکمل گرفت بھی قائم کر رکھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں ممالک ہمیشہ متحدہ امریکہ سے نالاں بھی رہے ہیں. اور اس القاعدہ اور داعش وغیرہ کا جو سلسلہ ہے یہ متحدہ امریکہ ہی سے شروع کیا گیا تھا. اگر داعش ختم ہوتی تو ظاہر ہے متحدہ امریکہ کی طرف سے کوئی اور نیا شوشہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اب لگتا ہے یہ کہ مسلمان ممالک میں چونکہ خود اتنی طاقت نہیں, اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ کسی صورت میں مسلمان ممالک میں امن قائم کر سکتے. اگر دو ممالک کے علاقے میں امن قائم کر سکتے,
معاملات کتنے پیچیدہ ہیں یہ تو ہم یہاں حل نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ تھے TRT میڈیا کے ساتھ منصف منسلک فرقان حمید جو استنبول سے اس پروگرام میں شامل تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ٹامس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.